الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں پہلا نام اللہ، اس کے بارے میں بات آئی، دوسرا نام الرب، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ رب کے معنی ہے ربوبیتی کی، اور اس کے تعلق سے کچھ چیزیں کہ رب کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، یہ آپ کے سامنے پچھلے درس میں باتیں آ چکی تھیں. آج کے درس میں رب کے تعلق سے چند باتیں جو باقی رہ گئی تھیں اس کو پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ آگے دو اور نام، الرحمن الرحیم، اگر وقت بچتا ہے تو الحی القیوم، ان ناموں کے بارے میں آج بات آپ کے سامنے آئے گی. تو جہاں تک رب کے نام کے بارے میں ہے، اس کے معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اس ربوبیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، دو جو ہے اس کی شکلیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ربوبیت کی یہ ہے کہ یہ ربوبیت عام ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کو، جن تمام چیزوں کو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ سب کو شامل ہوتی ہے، اور کوئی بھی اللہ کی اس ربوبیت سے الگ نہیں ہو سکتا. تو یہ ربوبیت عام ربوبیت کہلاتی ہے، اور یہ جو عام ربوبیت ہے جو ساری مخلوقات کو شامل ہے، چاہے کوئی بندہ نیک ہو کوئی برا ہو، چاہے کوئی بندہ کافر ہو کوئی مشرک ہو، اسی طریقے سے کوئی بندہ ہدایت پر ہے کوئی گمراہ ہے. یہ تو عام مخلوقات کی بات ہوئی، انسانوں کی بات ہوئی، عام مخلوقات کے ساتھ بھی یہی ہے کہ یہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کی سب کے ساتھ ہوتی ہے. اسی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی مومن ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے. اللہ سب کو رزق دیتا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ سب کو رزق دیتا ہے، ساری مخلوقات کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور اس میں انسانوں جنوں میں سے بھی ہر ایک کو اللہ روزی دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا روزی دینا یہ اس کی ربوبیت میں شامل ہے. وہ عام ربوبیت ہے جو سب کے ساتھ ہوتی ہے، ساری مخلوقات کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان مخلوقات میں کافر اور مشرک بھی ہوتے ہیں. تو کافر اور مشرک کو اللہ تعالیٰ کا رزق دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دنیا میں ان کو بھی دیتا ہے. اس سلسلے میں ہمیں ایک بات خاص طریقے سے نوٹ کرنی چاہیے، اور یہ دعات کی تربیت کے لیے بڑی اہم چیز ہے، اس لیے میں اس نقطے پر زور دے رہا ہوں کہ ابھی میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی دو شکلیں ہیں، ایک ربوبیت عام ربوبیت ہے جو ساری مخلوقات کے ساتھ ہے، اور ساری مخلوقات میں کافر اور مشرک بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک کو بھی پیدا کرنے والا، ان کے لیے رزق دینے والا، ان کی ضروریات کو پوری کرنے والا، اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو شفا دینے والا، اور اگر وہ کبھی کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کرنے والا. یہ ساری چیزیں، یہ ربوبیت ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ بھی ہے. اور اسی کے بارے میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اسی ربوبیت کے تعلق سے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی یہاں تک کہ مخلوقات میں سے اگر کوئی معمولی سا جو ہے کیڑا بھی ہے، تب بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو روزی دیتا ہے اور اسی کے اوپر اس کی روزی کی ذمہ داری ہے. تو یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پیش کی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اس دنیا سے کسی کافر یا مشرک کو ایک گھونٹ بھی پانی نصیب نہیں ہوتا. لیکن معاملہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. معاملہ یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب کو دیتا ہے, یہاں تک کہ کافر اور مشرک کو بھی دیتا ہے. تو دنیا کی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ ربوبیت ہر ایک کے ساتھ ہے. اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے جو کافر اور مشرک ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے, ان کو دنیا میں ہر طرح کی نعمت دے رکھا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کرتا ہے, ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اگر کوئی کافر اور مشرک بھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو شفا دینے والا کوئی اور نہیں ہوتا ہے, شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. اگر کوئی کافر مشرک اگر مجبور ہوتا ہے اور اس کو دانے دانے کے لیے ترستا ہے تو اس کو رزق دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے, اور کافر اور مشرک کی بھی ضروریات پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اب یہ سب کچھ دنیا میں دیتا ہے تو پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں کہ ان لوگوں سے نفرت کریں یا ان کے تعلق سے کوئی غلط چیز اپنے دلوں میں رکھیں, کوئی دشمنی رکھیں, ہم اس کے بارے میں کون ہوتے ہیں؟ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں جو تاکید کی جاتی ہے وہ یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ہم کفر سے نفرت کریں, شرک سے نفرت کریں, برائی سے نفرت کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نفرت کریں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مشرک ہے, جو کافر ہے, یا کوئی اس کے اندر برائی ہے, فسق ہے, ہمیں اس سے نفرت کرنے کے لیے نہیں سکھایا گیا. ہمیشہ نفرت جو کی جاتی ہے وہ برائی سے کی جاتی ہے, وہ کفر سے کی جاتی ہے, شرک سے کی جاتی ہے اور اسے برا سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مشرک ہے, اس کے اندر شرک ہے اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اگر اس کو ہم دعوت دیں گے, قریب لائیں گے تو یہ شخص جو ہے ہمارے اسلام میں داخل ہو جائے گا, تو ہماری ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے قریب کریں. اگر پہلے ہی سے ہم اس کے تعلق سے غلط باتیں ذہن میں بیٹھا کے رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کے قریب نہیں جا پائیں گے. اور یہ بات اگر ہم ذہن میں رکھیں توحید کی, توحید ربوبیت کی اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام رب ہونے کی اور رب کے اندر یہ صفت ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے اور کفار اور مشرکین کو بھی دیتا ہے, ان کی بھی تربیت, ان کی بھی تدبیر, ان کے لیے بھی تدبیر کرتا ہے اور ان کو بھی رزق دیتا ہے, ان کو بھی صحت دیتا ہے, ان کی بھی مشکلات دور کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ سارے معاملات دنیا میں کر رہا ہے, دنیا کی حد تک یہ ساری چیزیں ہیں, تو دنیا ہی میں ہمارا بھی معاملہ ان کے ساتھ ہے, تو ہم دنیا میں ان کے ساتھ ہم بھی بھلائی کا معاملہ کریں اور ہم بھی کوشش یہی کریں کہ یہ بندے اللہ کے ہم ان کو قریب لائیں, اللہ کے دین کی طرف قریب لانے کے لیے ان سے ملنا جلنا بھی پڑے گا, ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے گا. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مختلف چیزیں جو دین میں ایک دوسرے سے قریب ہونے کے لیے ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہم اس کا برتاؤ کریں. اسی تعلق سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کبھی ان کو ہم نے کوئی ہدیہ دیا, یعنی کوئی گفٹ دیا, کبھی انہوں نے ہمیں کوئی گفٹ دیا. یہ گفٹ کا لین دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مشرکین کے ساتھ رہا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے رہے ہیں. آپ نے خود بھی دیا ہے اور آپ نے دوسروں کا قبول بھی کیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کس میں ہوتی ہیں؟ دین کی مصلحت میں ہوتی ہیں, دعوت کی مصلحت میں ہوتی ہیں. اگر اس کے مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا خیال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رب ایک نام ہے اور رب کے اندر ربوبیت کی صفت ہوتی ہے, اور ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک عام ربوبیت ہوتی ہے جو سارے انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پائی جاتی ہے, اور اس ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مشرکین کو بھی رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بھی رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی تندرستی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. وہ بھی جب مانگتے ہیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. قرآن میں اس کے لیے ایک مثال پیش کی گئی ہے. اس زمانے کے مکے کے جو کفار مشرکین تھے, جب وہ لوگ کشتی پر, اس زمانے میں وہی کشتیاں ہوتی تھیں پانی میں جو ہے, اس پر سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے, تو کشتیوں پر جب یہ لوگ چلتے تھے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی ہوا کی مخالفت سے اور کبھی طوفان کی وجہ سے یہ کشتی ڈوبنے کے قریب ہو جاتی تھی. تو ایسے موقع پر یہ لوگ خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, اپنے دیوی دیوتاؤں کو اور اپنے معبودوں کو جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان کو نہیں پکارتے تھے, بلکہ خالص اللہ کو پکارتے تھے. اس وقت شرک نہیں کرتے تھے, اللہ کو پکارتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سن کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کنارے سے لگا لیتا اور وہ لوگ صحیح سالم گھر کو واپس آ جاتے تو پھر شرک کرنے لگتے تھے. تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے, میں آیت کی ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کفار اور مشرکین بندوں کو بھی جب وہ مصیبت میں پڑتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے تو ان کی بھی مصیبت کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ربوبیت ہے, اسی ربوبیت کے یہ جو ہے مظاہر ہیں, اس کے یہ نمونے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کی بھی مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دیتا ہے, ان کو بھی شفا دیتا ہے, ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے, ان کو بھی رزق دیتا ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دوسروں کے مقابلے میں اور زیادہ بھی دے رکھا ہے. بہت سے کفار مشرکین, دنیا کا پورا اگر آپ جائزہ لے لیں گے تو اس دنیا میں زیادہ مالداروں کی فہرست اگر دیکھیں گے آپ تو اس میں آپ کو کفار مشرکین ہی زیادہ ملیں گے. یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے صحابہ میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ اس میں اپنے اوپر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ننگی پیٹھ تھے, یعنی نیچے جو ہے چادر تھی لیکن اوپر جو ہے چادر نہیں تھی. ننگی پیٹھ پر آپ بالکل ننگی چٹائی پر, جو کھجور کے پتوں کی چٹائی بنائی جاتی ہے اس پر آپ سوئے ہوئے تھے, تو کھجور کی چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر بالکل بنے ہوئے تھے اکھردرے ہونے کی وجہ سے. یہ کیفیت دیکھ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, روتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے اتنے محبوب بندے ہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی پریشانی میں یا ہم کو اتنی پریشانی میں رکھا ہے کہ ہمارے لیے پہننے کے لیے ڈھنگ سے کپڑے نہیں ہیں, بچھانے کے لیے کوئی بستر نہیں ہوتا ہے, ہم ننگی چٹائی پہ سوتے ہیں. اور دیکھیے قیصر اور کسرا کو, جو روم اور ایران کے بادشاہ اس زمانے میں جو دو سپر طاقتیں تھیں اس زمانے کی, کہا کہ ان کو دیکھیے ان کے گھروں میں اتنا ہوتا ہے, ان کے اتنی دولت ہے کہ یہ قالین پر چلتے ہیں اور نرم جو ہے بستروں پر سوتے ہیں, سونے چاندی کے برتنوں میں یہ لوگ کھاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بن خطاب سے کہ کیا تم کو ایسا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دے دیا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا, تم ایسے کیوں نہیں سوچتے ہو, ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے اور ہم کو نہیں دیا ہے؟ انسانوں میں یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے, بہت سارے مومنین میں یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں, ہم پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم تو اتنا سارا کام کرتے ہیں, ہم تو دین کا اتنا سارا کام کرتے ہیں, ہم تو دین کے کام میں لگے رہتے ہیں, اتنے نیک ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پریشانی میں رکھا ہے, مصیبت میں رکھا ہے, ہمارے لیے کھانے کے مسائل ہو جاتے ہیں, پہننے کے مسائل ہو جاتے ہیں, اور ان کفار مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے, ان کے پاس یہ عہدہ ہے, یہ مرتبہ ہے, ہم ساری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں, کبھی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. یہ بھی بڑی تربیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے یہ بات کہی کہ کیا تم کو یہ نہیں لگتا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں دے رکھا ہے اور ہمیں جنت میں دے گا؟ سونے اور چاندی کے برتنوں کے بارے میں جب آپ سے یہ آپ نے یہ بات کہی کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھایا کرو, تو آپ نے یہ بھی کہا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ, کہ مومنین تم اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ یہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا کفار مشرکین کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں, تمہیں جنت میں یہ چیزیں ملیں گی, تمہیں دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام ربوبیت سارے انسانوں کے ساتھ ہے, ساری مخلوقات کے ساتھ ہے, اور اسی عام ربوبیت کا یہ تقاضا ہے اور اسی کا یہ مظہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مشرکین کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز دیتا ہے, بلکہ کبھی کبھی مومنین سے بھی زیادہ دیتا ہے, تاکہ ان کو آزمائے. یہ ہر طرح سے آزمائش ہی ہوتی ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے, اپنے ماننے والے بندوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والے بندوں کو بھی دیتا ہے, کفار مشرکین کو بھی دیتا ہے اور مومنین صادقین کو بھی دیتا ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کبھی ہمیں دوسروں کو نعمتوں میں دیکھ کر کے کسی طرح کی کوئی بات اپنے دل میں نہیں لانی چاہیے یا کسی طرح کا کوئی خیال دل میں نہیں لانا چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور ہم کو نہیں دیا ہے. یہ بات تھی. اسی میں یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے کہ ان کو ہر طرح کی نعمتیں دے رکھتی ہیں, تو ہم بھی دنیا میں ان کفار مشرکین کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی دنیا کے تعلق سے اسی طرح سے ہونا چاہیے. دین کا معاملہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے, دین کا معاملہ جہاں تک آتا ہے تو دین کے معاملے میں کسی طرح کی کمپرومائز نہیں ہو سکتی یا کسی طرح سے اس میں آدمی دوسرے کی طرف جو ہے مائل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے, ہم اپنی دنیا ان کے لیے خرچ کر سکتے ہیں, ہم اپنی دنیا کے لحاظ سے ان کو اپنے سے قریب کر سکتے ہیں. خرچ کرنے کے تعلق سے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر کبھی موقع پڑا تو ان کو ہدیہ دے دیا, ان کا کوئی گفٹ جو ہے ان کو دے دیا, ان سے گفٹ لے لیا, کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں اگر ہمارے یہ بھائی جو کافر اور مشرک ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, لیکن بہرحال وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہیں, ان کو اپنا رزق دے رکھا ہے اس دنیا میں. تو اس دنیا میں اگر ہم بھی ان سے تھوڑا اچھا بول بات کر لیتے ہیں, ان سے اچھی طرح سے باتیں کر لیتے ہیں, بول لیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں ایسا کرنا چاہیے, اپنے دنیا کے جو اخلاق ہیں ان کے سامنے ہمیں اچھی طرح سے پیش کرنا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ان کے ساتھ, اور اسی میں دور سے دیکھا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ایک یہودی, بڑا ہی شرارتی قسم کا یہودی تھا, اور یہ ذہن میں آپ کہہ رہے بڑا شرارتی قسم کا یہودی تھا, اس زمانے میں بڑی جو ہے اس نے یعنی فساد جو ہے برپا کر رکھے تھے. کوئی عام بھی غیر مسلم نہیں تھا وہ, بلکہ ایک ایسا غیر مسلم تھا, ایک ایسا غیر مسلم تھا جس کا فساد بہت زیادہ تھا. اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بئس العشیرہ یا بئس اخ العشیرہ یا بئس ابن العشیرہ, کہ یہ کتنے غلط خاندان کا, کتنے غلط خاندان کا غلط بیٹا ہے. اس طرح کے الفاظ جو اس کی برائی پر دلالت کرتے تھے, یہ آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ, یعنی اس کے برے ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آدمی برا ہے, یہ آدمی اچھا نہیں ہے, اور اس کے جو اس کا جو فساد تھا, جو بگاڑ تھا, اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آدمی ایسا ہے. لیکن جب وہ آ گیا, قریب آ گیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ بات چیت کیا, بڑے اچھے انداز سے ملے, اس کے ساتھ بات چیت کیے, سب کچھ ہوا. اتنے اچھے انداز سے ملے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب لگائی ہے. جیسے ہی وہ آدمی گیا ویسے ہی پوچھنے لگی کہ آپ تو جب وہ آ رہا تھا آدمی تو آپ کہہ رہے تھے بڑا برا آدمی ہے, لیکن جب آپ کے پاس آیا تو آپ اتنے اچھے انداز سے اس سے مل کر کے بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ جو ہے آپ اس انداز سے ملے کہ لگتا ہے جیسے کوئی دوست سے بات کر رہا ہو, آپ اس انداز سے بات کر رہے تھے. تو کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہ یا عائشہ متى احدتنی فاحشہ, تم نے مجھے کب برے انداز سے بات کرنے والا پایا, کب تم نے مجھے ایسا نہیں پایا کہ میں ایک اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہوں, میں تو ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہوں, اچھے اخلاق سے ملتا ہوں. لیکن جو پہلے میں نے بات کہی تھی وہ کیوں کہی تھی کہ ان من شر الناس یوم القیامت عند اللہ منزلۃ من ترک الناس اتقاء لفحشی, کہ کل قیامت کے دن سب سے برا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہوگا جس کو لوگوں نے اس کی برائی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہو. آدمی کبھی بہت برا ہوتا ہے تو اس کی برائی سے بچنا ہوتا ہے, اسی لیے میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے, اس کے برا ہے, اس کی برائی سے بچنا ہے. یہ برائی سے بچنا, یہ برائی سے نفرت, اس کے لیے ہم نے تنبیہ فرما دی تھی. لیکن جب وہ آیا ہے تو اب ہمارے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اچھی طرح سے بیٹھیں, اس سے اچھی طرح سے باتیں کریں اور اچھے انداز سے پیش آئیں. یہ ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے, ہم کبھی بھی برے اخلاق کے لوگ نہیں ہیں. ایک مسلمان ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. غیر مسلموں کے ساتھ جب اس کے تعلقات ہوں گے تو اچھے تعلقات ہوں گے, اچھے تعلقات کے ساتھ ہی وہ بات چیت کرتا ہے, اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے ساتھ یہ ساری نعمتیں رکھی ہیں. تو دنیا میں ہم بھی جب ان سے معاملہ کریں گے تو ہمارا معاملہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے, اور رب جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اس رب کے اندر جو ربوبیت عام پائی جاتی ہے, اس کو جاننے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو, اس کا خیال کر رہے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک عام ربوبیت جو سب کے ساتھ ہے, دوسری خاص ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ ہے. خاص ربوبیت اللہ کے ان بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جو مومن ہیں اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق, اس کے جو بھی حکم ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, بڑا پکا سچا مومن ہے, تو اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت اس کے ساتھ ایک خاص ربوبیت بھی ہوتی ہے جو کافر اور مشرک کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. تو خاص ربوبیت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان بندوں کے ساتھ, نیک بندوں کے ساتھ؟ وہ خاص ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے اپنی عبادت کرنے کی, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے اپنی معرفت کی, اللہ تعالیٰ ان بندوں کو توفیق دیتا ہے اپنی طرف پلٹنے کی, اللہ تعالیٰ ان کو گمراہیوں سے نکال کر کے روشنی پر, ہدایت پر لگا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے, ان کے لیے دین آسان ہو جاتا ہے, ان کے لیے ایمان کے راستوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ساری ربوبیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے, لیکن یہ ربوبیت خاص ہے مومنین کے لیے. یہ ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, اس ایمان کا تقاضا کہ جب ہم جانتے ہیں کہ وہ رب ہے اور اس کی خاص ربوبیت ہمارے ساتھ ہے. یعنی خاص ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے کہ ہم اس کے ایمان پر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے کہ ہم نیک عمل کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے کہ ہم برائیوں کے راستوں سے بچے ہوئے ہیں. جب یہ ہمارا تصور اور یہ عقیدہ رہتا ہے ہمارے پاس, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایک مومن وہ اپنی ہدایت کو, جو اس کے پاس ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھتا ہے, تو جو آدمی ہدایت پر نہیں ہے اس سے نفرت نہیں کرتا, اس کو برا نہیں سمجھتا, اور کبھی اپنی ہدایت پر فخر نہیں کرتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب وہ نیک ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ برے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میں تو بہت نیک آدمی ہوں, میں ان برے لوگوں کے ساتھ کیوں رہوں, ان کے پاس کیوں جاؤں, یہ تو اتنے برے ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں. یعنی آدمی کے اپنے نیک ہونے کا اتنا فخر ہوتا ہے کہ اسی فخر کے نتیجے میں وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے جو کہ نیک نہیں ہے. یہ غلط تصور کیوں آ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس ربوبیت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں, کہ آئیے تو اللہ تعالیٰ کی خاص ربوبیت ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق دے رکھی ہے, ہمارا اپنا کیا ہے اس کے اندر, ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نیک بنے ہیں. تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توفیق رہے گی تبھی تک ہم نیک رہیں گے. اگر ہم نے اس کے لیے ایسا شروع کر لیا کہ ہمارے اندر کسی طرح کا تکبر آ گیا تقوی کی وجہ سے, یا یہ کہ اپنے آپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اور ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے جن کے اندر تقوی نہیں ہے, جو برے ہیں یا جو نیکی نہیں کر پا رہے ہیں, جیسے کوئی آدمی جو ہے روزہ نہیں رکھا ہے, نماز نہیں رکھا ہے, ہم ان سے نفرت کرنا شروع کر لیے, ان کو حقیر سمجھنا شروع کر لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہم سے یہ نعمت چھین نہ لے, اس لیے کہ متکبرین سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو نیک تھے لیکن بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ توفیق چھین لی گئی تو برائیوں پر لگ گئے. آدمی کبھی نیک رہتا ہے کبھی برا بن جاتا ہے, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں, کہ کبھی آدمی مومن ایمان کی حالت میں صبح کرے گا شام کو کافر بن جائے گا, کفر کی حالت میں آدمی شام کرے گا صبح میں مومن ہو جائے گا, ایسے حالات بھی ہوتے ہیں. تو یہ حالات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے یہ تو ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اگر توفیق ہمیں ملی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے, اور کبھی بھی ہمارے دل میں اس کی وجہ سے کسی طرح کا گھمنڈ نہیں آنا چاہیے, کبر نہیں آنا چاہیے, تکبر نہیں آنا چاہیے, اپنے نیک ہونے کی بڑائی نہیں آنا چاہیے کہ میں نیک ہوں, کبھی کسی کے سامنے اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے, اس سے منع کیا گیا. دوسرا فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے, جب آدمی اس توحید کو سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو سمجھتا ہے تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس توفیق پر باقی رکھے, ہمیشہ وہ دعا کرتا رہے گا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر باقی رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھین نہ لے یہ, کیونکہ یہ توفیق اسی نے دے رکھی ہے کہ اس کو ایمان کی نعمت ملی ہے, ایمان کی دولت ملی ہے, یہ توفیق اس کی طرف سے ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور بہت سارے نیک کام کرتا ہے, یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی تو اس نے یہ نیکیاں کی ہیں, اور آگے بھی اگر اسے جاری رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی رہے گی تبھی وہ اس کو جاری رکھ سکتا ہے, اس لیے ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے جب وہ اس ربوبیت کو جانتا ہے. تو میں رب کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں تک بات آپ کے سامنے پہنچی کہ ربوبیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ربوبیت عام ہوتی ہے جو سارے انسانوں کے اور ساری مخلوقات کے ساتھ ہے, اور دوسری ربوبیت خاص ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو مومنین کے ساتھ ہے, اور خاص مومنین کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے, اور یہ مومنین کے ساتھ اس کا تعلق ایمان کا تعلق ہوتا ہے, توفیق کا تعلق ہوتا ہے, اور اسی کے بارے میں قرآن میں احادیث میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ ایمان جو ہمارے پاس ہے, یہ دولت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملی ہوئی ہے, جب کوئی بھی بندہ جب اس چیز کو پہچان لیتا ہے, پا لیتا ہے, تو صحیح معنی میں وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے, صحیح معنی میں وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے, اور جب ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے تو کبھی بھی اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کریں گے کہ وہ ایمان کی اس روش کو چھوڑ دے گا, ایمان کے اس طریقے کو چھوڑ دے گا. ہرقل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم کا بادشاہ تھا, اور وہاں کے بادشاہوں کو ہرقل کہا جاتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس خط لکھا تھا, دعوتی خط کہ وہ اسلام قبول کر لے. وہ ایک یعنی لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی, آپ نے اس کے لیے خط لکھا, جیسے اور بادشاہوں کے نام آپ نے خط لکھا تھا دعوتی خط, ویسے اس کے نام بھی آپ نے دعوتی خط لکھا. اس دعوتی خط میں آپ نے یہ بات لکھی تھی کہ تم اسلام قبول کر لو تو تم کو دگنا اجر ملے گا, اور جو تمہارے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے, ان کے ایمان لانے کا بھی جو ہے اجر تم کو ملے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خط لکھا تھا اس کے پاس, تو اس نے معلوم کیا پہلے کہ یہاں کوئی عرب کے علاقے کا کوئی آدمی تو نہیں ہے, تو لوگوں نے جب وہ ڈھونڈ کر کے ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مشرک تھے اس کو لے کر کے آئے. ایک لمبی حدیث ہے, اس میں یہ بات ہے کہ ہرقل نے جو سوال کیے تھے اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتاؤ کہ جو آدمی ایمان قبول کر لیتا ہے کیا اس میں سے کوئی آدمی ایمان کو دین کو ناپسند کرتے ہوئے ایمان کو چھوڑ بھی دیتا ہے اور پھر سے کافر بھی بن جاتا ہے, کیا ایسا بھی ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں, ایسا نہیں, جو بھی ان کے دین میں داخل ہو گیا وہ اس سے پلٹ کر کے پھر ہماری طرف نہیں آتا, چاہے اس کو کتنی بھی تکلیف پہنچائی جائے, کتنی بھی اسے پریشانی ہو, لیکن وہ دین چھوڑ کر کے پھر ہماری طرف نہیں آتا. ہرقل نے پھر یہ بات کہی, دیکھیے یہی جملہ میں اصل کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو اس پورے اس میں, ہرقل نے یہ بات کہی کہ یہی معاملہ ایمان کا ہوتا ہے, جب ایمان کا اصلی مزہ دل میں داخل ہو جاتا ہے تو کبھی وہ دل سے نکلتا نہیں ہے. حقیقت میں اس میں لفظ ایمان کی بشاشت کا ہے, وہ بشاشت کا لفظ آیا ہوا, تو ایمان کی اصل کیفیت جب انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے تو چاہے اسے کتنی بھی پریشانی ہو جائے کبھی وہ آدمی ایمان سے ہٹتا نہیں ہے. یہ اس نے ہرقل نے بات کہی تھی, اور یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے, اور واقعہ بھی یہی ہے کہ جو آدمی صحیح معنی میں ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے کبھی ایمان اس کے دل سے نہیں نکلتا ہے. لیکن یہ ایمان کا مزہ کب چکھتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ضعف طعم الایمان. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذہن میں رہے آپ کے، اس لیے صحیح حدیث ہے بالکل یہ کہ ضعف طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ سے رب کی حیثیت سے راضی ہو گیا، جو اللہ سے رب کی حیثیت سے راضی ہو گیا، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے ان کے نبی ہونے کی حیثیت سے وہ راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے اس نے قبول کر لیا، اس سے راضی ہو گیا، تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. تو ایمان کا مزہ جس نے چکھ لیا، جو ایمان واقعی معنی میں اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، اس کے لیے پہلی بات کیا بیان کی، من رضی باللہ ربن، جو اللہ کو رب ماننے کی حیثیت سے راضی ہو گیا. یہاں پہ رب کی وہ صفت بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب جو ہے ناموں میں سے رب کو بیان کیا گیا، اللہ کے رب ہونے پر جو شخص راضی ہو گیا. تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونے میں بات کیا آتی ہے، دیکھیے ابھی دونوں باتیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت عام ہے وہ بھی آتی ہے، جو ربوبیت خاص ہے وہ بھی آتی ہے. اب دونوں کو ملا کر کے اس حدیث کو آپ سمجھیے، تو دیکھیے حدیث کتنی سمجھ میں آتی ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی ایک ربوبیت عام ہے، اور اس ربوبیت سے بندہ راضی ہو گیا تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. اور ربوبیت عام کیا ہے، میں نے اس کے بارے میں آپ سے کہا کہ وہ ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ان کو رزق دیتا ہے، اور ان کے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو شفا دیتا ہے، اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرماتا ہے. اگر کوئی مومن بندہ دنیا میں دیکھتے ہوئے کہ ہمارے بھائی جو کفار مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازتا ہے، بے شمار نوازے ہوئے ہیں، وہ اس پر راضی ہوگا. کیوں راضی ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے رب ہونے کی حیثیت سے راضی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں پریشانی نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اور رب ہونے کی حیثیت سے وہ راضی ہے، اور اس کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار مشرکین کو بھی نوازے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو نوازا ہے تو ہمارے دل میں اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی. ہمارے دل میں ایمان اگر ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. ویسے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اور رب ہونے پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، اپنی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے، ایمان کی نعمت سے نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویٰ دیا ہے، ہمیں نیکی کرنے کا جذبہ دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا جذبہ دیا ہے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اور جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اتنا ہی گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رب ماننے پر ہم راضی ہیں، اور اتنا ہی ہمارے دل میں ایمان کا مزہ آئے گا، اتنا ہی ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمارے اندر یہ چیز باقی رکھے اور ہم کو اس پر قائم رکھے. یہ بات تھی رب کے تعلق سے اور رب کے بارے میں. میں نے کہا تھا کہ رب کے بارے میں پچھلے ہفتے بھی باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، آج اب یہ رب کا جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی جو صفت ہے ربوبیت، اس کے تعلق سے یہ باتیں ہو گئیں. اب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان اور رحیم ہے، ہم نے اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد رب، اب کیا ہے؟ رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم بار بار ہم اسے پڑھتے رہتے ہیں، بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم نے خاص طریقے سے ان ناموں کا انتخاب، یعنی ترتیب بھی یہی بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، کہ جو ہے اللہ، اس کے بعد پھر رب بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد رحمان اور رحیم بیان کیا جاتا ہے. یہ ترتیب اصل میں سورہ فاتحہ سے لی گئی ترتیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اہمیت کے لحاظ سے اسے پیش بھی کیا ہے. تو سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، للہ اللہ، یا پھر رب آیا، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو رحمان آیا اور رحیم آیا، تو رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ دو نام، ایک رحمان اور ایک رحیم، یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں اور الگ الگ بھی آئے ہوئے ہیں، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جو قرآن میں بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں. میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن علم القرآن. اس طرح سے بہت ساری آیات میں آپ رحمان اور رحیم کا یہ لفظ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام ہیں, دونوں نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. کبھی کبھی یہ مل کر کے آتے ہیں دوسرے کے ساتھ, اور کبھی اکیلے بھی آتے ہیں, اور دونوں کے لحاظ سے میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں. مومنین کے ساتھ رحیم کا لفظ کہیں کہیں قرآن میں آیا ہوا, جیسے قرآن میں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ احزاب کی آیت ہے, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. تو یہ مومنین کی قید کے ساتھ آیا ہوا ہے. ایسے ہی العزیز الرحیم, الغفور الرحیم, التواب الرحیم, یعنی توبہ کو قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس طریقے سے دوسرے ناموں کے ساتھ یہ رحیم کا لفظ مل کر کے آیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نام رحمان اور رحیم نے لیے پیش کیا ہے قرآن میں, تو رحمان اور رحیم کے اندر کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ دونوں نام رحمت سے ہی ہیں, یعنی دونوں میں جو لفظ جو پایا جا رہا ہے معنی وہ رحمت ہی کا پایا جا رہا ہے, لیکن عربی زبان کے لحاظ سے رحمان, یہ عربی زبان میں فعلان کا وزن ہوتا ہے. رحمان عربی میں اس کو فعلان کا وزن کہتے ہیں, وزن عربی میں آتا ہے. تو رحمان یہ فعلان کا وزن ہے, اور فعلان وزن پر جو لفظ عربی زبان میں آتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ذاتی صفت پر جو ہمیشہ باقی رہنے والی صفت ہو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, یعنی فعلان کی صفت کو. اس کے لحاظ سے رحمان کے اندر جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ رحمت کی صفت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رہنے والی صفت ہے, اور کامل صفت ہے, ایک مکمل صفت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی یہ صفت ہے, اسی لیے رحمان کہا گیا. رحیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, رحیم صفت کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دوسروں سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے, دوسروں سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے. اسی لیے دونوں ناموں میں فرق ہے, یہ رحمان اور رحیم میں, کہ رحمان کسی انسان کو نہیں کہا جا سکتا, الرحمن کسی بھی انسان کو, کسی بھی مخلوق کو نہیں کہا جا سکتا, لیکن رحیم کسی انسان کو کہا جا سکتا ہے. رحم کرنے والا, رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا, رحمان کے معنی بھی, لیکن رحمان میں صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ذات کے ساتھ رہنے والی صفت ہمیشہ باقی رہے گی اور کمال پر دلالت کرتی ہے. تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتی ہے, یہ انسانوں کی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن انسانوں کے اندر جو رحمت کرنے کی صفت ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے رحیم کا لفظ. رحیم انسانوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. رحیم میں کیا معنی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی, کوئی بھی ذات رحمت کرتی ہے, رحم کرتی ہے, تو اس کا اثر سامنے والے پر ظاہر ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کسی نے کچھ برا سلوک کیا, اب آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں, اس پوزیشن میں ہیں کیونکہ آپ اونچے مرتبے پر ہیں, اور اس کے غلط سلوک پر آپ اس کو سزا دینے کے لائق ہیں, آپ اس مرتبے پر ہیں کہ آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس کے اوپر رحم کر دیا, تو اس رحمت کا اثر اس کے اوپر ظاہر. تو رحیم میں جو رحمت ہوتی ہے اس کا اثر دوسرے پر ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بیان کی گئی رحیم, وہاں ظاہر ہونے کے لیے, جیسے میں نے بھی یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, وہ مومنین کے ساتھ رحم کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت مومنین پر ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر رحم فرمانا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر ظاہر ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں رحمت کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے, تو وہی رحیم کی صفت ہوتی ہے, اور اسی کو رحیم کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمان جو صفت ہے, یعنی جو نام ہے, اور اس میں جو رحمت کی صفت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم صفت ہے وہ, اور رحیم کی صفت, اس کا اثر بندوں پر ظاہر ہوتا ہے, اس کے لیے رحیم کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس طریقے سے فرق کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے کہ رحیم کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی سب کے ساتھ ہوتی ہے. میں اس کے بارے میں آگے جو ہے بات آپ کے لیے جو ہے رکھوں گا, لیکن اس سے پہلے یہ ایک جو ہے بعض اہل علم کی یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے بعض اہل علم کی یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ظاہر ہوگی قیامت کے دن, جب اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں پر رحم فرمائے گا تو اس کی یہ خاص صفت, رحمت کی یہ صفت جو رحمان میں پائی جاتی ہے یہ آخرت کے لیے ہے اور وہاں پر وہ ظاہر ہوگی. اور رحیم کی جو صفت ہے, جو رحیم نام ہے اس کے اندر جو رحمت کی صفت ہے, یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحم فرماتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ رحیم کی یہ صفت عام ہے, جو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کفار مشرکین کے ساتھ بھی ہے, ان بندوں کے ساتھ بھی ہے جو اس کو مانتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی ہے جو اس کو نہیں مانتے. تو یہ عام ہے, ہر ایک کے لیے ہے. اور رحمان کی صفت یہ خاص ہوگی جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندوں کے ساتھ ہوگی. یہ جو جنت کی شکل میں مومن کو پر رحم کیا جائے گا وہ رحمان کی صفت ہے. یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کل جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا. یہ حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو شامل نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تبھی جا کر کے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا, ورنہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں جائیں گے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو؟ تو آپ نے کہا میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ نہ ہو. میں یہاں ایک نقطے کو بھی واضح کر دوں کہ عمل یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ عمل کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں, ویسا مسئلہ نہیں ہے. عمل یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. آدمی جنت میں داخل ہوگا اپنے عمل کے سبب سے داخل ہوگا, لیکن اس کا بدلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بدلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو یعنی اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ مثال پیش کر رہا ہوں کہ یہ موبائل ان کا ہے, یہ کتاب میری ہے, میں نے ان کو کتاب موبائل کے بدلے میں دیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان سے موبائل لیا, میں ان کے موبائل سے فائدہ اٹھاؤں گا اور یہ میری کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ بدلہ ہوتا ہے. کبھی بھی مومن جنت میں عمل کے بدلے میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کو ان کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ بدلہ نہیں ہوتا ہے. بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. جنت اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی اس کے عمل کی وجہ سے ہوگی. تو عمل ایک سبب ہے صرف, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آگے ایک نام اللہ تعالیٰ کا جب آئے گا ابھی آپ کے سامنے الحی القیوم, اس کی وضاحت میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے عمل کا. تو یہ کوئی بدلہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے انسان کے عمل کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کیا تھا. تو عمل ایک سبب ضرور ہے لیکن بدلہ نہیں ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا تھا رحمان اور رحیم کے تعلق سے کہ بعض لوگوں نے اس کو اس انداز سے بھی فرق کیا ہے کہ قیامت کے دن جو رحمت ہوگی وہ خاص رحمت ہے مومنین کے ساتھ, اور جو دنیا میں رحمت ہے یہ عام ہے. تو رحیم کا لفظ یہ عام ہے جو عام رحمت کے لیے آیا ہوا ہے, اور رحمان کا لفظ یہ خاص ہے جو خاص رحمت کے لیے آیا ہوا ہے. تو اس طرح سے باتیں لوگوں نے اس کے بارے میں پیش کی ہیں دونوں ناموں کے تعلق سے. لیکن ہمیں صرف یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے دونوں ناموں کے تعلق سے, ان اختلافات میں نہ پڑھ کر کے, کہ الرحمن اور رحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے اہم ناموں میں سے نام ہیں, اور دونوں رحمت کی صفت کو بتاتے ہیں کہ دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کی صفت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دونوں میں جو رحمت کی صفت پائی جاتی ہے تو یہ رحمت کی صفت عام ہے اور خاص ہے, یہ ہر کوئی مانتا ہے, چاہے وہ جو ہے دونوں ناموں میں فرق کرتے جس انداز سے بھی فرق کرتا ہو, لیکن یہ ہر کوئی مانتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو عام رحمت ہے اس میں سب شامل ہوتے ہیں, چاہے کوئی مومن ہو, چاہے کوئی کافر ہو, کوئی مشرک ہو, ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے جو مومنین کے ساتھ ہوتی ہے, مومنین پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو جائے گی کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کافروں اور مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے, لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بھی ہے. اس کے بعد انسانوں میں بھی رحمت کی صفت پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اندر بھی رحمت کی صفت پائی جاتی ہے. دونوں میں فرق ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی الگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت کی انسانوں کی صفت کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتی ہے رحمت کی صفت, لیکن اتنا ضرور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تصور ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اندر جو رحمت کا جذبہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. اس کی ایک مثال میں آپ کو حدیث سے پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے, ارشاد فرمایا ہے کہ ان للہ مئت رحمت, ان للہ مئت رحمت, بے شک اللہ تعالی کے پاس 100 رحمت ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ رحمت کے 100 درجے اگر ہیں, 100 رحمت ہے. انزل منہا رحمت واحدۃ بین الجن والانس, اس میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کے درمیان نازل کیا ہے. یعنی انسانوں میں جو رحمت رحم کرنے کا جذبہ ہے, جنوں کے اندر جو یہ جذبہ پایا جاتا ہے رحم کرنے کا, یہ اس ایک رحمت کا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اور یہی ایک رحمت ہے جو انسانوں میں, جنوں میں اور حیوانوں میں, اسی طریقے سے جو کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں ان میں, ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک رحمت کو تقسیم کر دیا. وہی ایک رحمت سب میں پائی جاتی ہے, یعنی انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے, جنوں میں بھی اور جانوروں میں بھی, چوپایوں میں بھی, ہر ایک میں یہ چیز جو ہے پائی جاتی ہے. اور اسی ایک رحمت کا حصہ ہے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں, ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک جنگلی جانور بھی جو رحم کرنا کہتے نہیں جانتا, وہ بھی اپنے بچے پر رحم کرتا ہے. آپ شیر اور شیرنی کو بھی دیکھیں گے جو سب سے بڑا جنگلی جانور ہوتا ہے, لیکن وہ بھی اپنے بچے پر رحم کرتا ہے. یہ رحم کا جذبہ جو اس کے اندر ہے وہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے. ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ صرف دنیا میں نازل فرمایا ہے, اور اس ایک حصے میں یہ سارے لوگ شریک ہیں. اور 99/9 رحمت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل نہیں فرمایا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اور یہ قیامت کے دن یہ 99 رحمت اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہوگی. یہ ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. میں آپ کو وہ الفاظ پورے عربی کے پڑھ کر کے ترجمہ کر دیتا ہوں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ. ان للہ مئت رحمت, بے شک اللہ کے 100 جو ہے رحمت ہے. انزل منہا رحمت واحدۃ, اس میں سے ایک رحمت نازل فرمائی. بین الجن والانس والبہائم والحوام, جنوں انسانوں چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان. فبہا یتعاطفون, تو اسی ایک رحمت سے یہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں. وبہا یترحمون, اور اسی سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. وبہا تعطف الوحش علی ولدہ, اور اسی رحمت کی وجہ سے جنگلی جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. وأخر اللہ 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة, اور اللہ تبارک و تعالی نے 99 رحمت کو اپنے پاس رکھا ہے جس سے اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا اللہ تعالی. یہ 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور صرف ایک رحمت دنیا میں نازل فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام رحمان اور رحیم, اس کو جب ہم لاتے ہیں اپنے ذہن میں, اس پر ہم یقین رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں, تو ان دونوں ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت ہے. اس رحمت کی صفت میں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 رحمت
کس کے لیے ہے؟ قیامت کے دن کے لیے ہیں. اور صرف ایک رحمت اللہ نے دنیا میں نازل فرمائی ہے, صرف ایک رحمت اللہ نے دنیا میں نازل فرمائی ہے, اور 99 رحمت قیامت کے لیے ہیں, اور وہ کس کے لیے؟ اللہ کے بندوں کے لیے. تو ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اس صفت پر ایمان رکھتا ہے کہ رحمت کی صفت پائی جا رہی ہے, اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 رحمت قیامت کے لیے ہے, تو کیا وہ بندہ اللہ کا اس بات کی کوشش نہیں کرے گا کہ ان نیک بندوں میں بن جائے جو اللہ کی اس 99 رحمت کے مستحق بنیں گے کل قیامت کے لیے؟ ایک مومن جب یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی کیا خواہش ہونی چاہیے اور کیا کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس طرح سے اس دنیا میں ہے اور اسی رحمت کے سہارے تو وہ اس دنیا میں سانس لے رہا ہے, تو وہ 99 رحمت جو کل قیامت کے دن کے لیے ہے, اس 99 رحمت میں وہ بھی اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق بنائے, تو اس کے لیے دنیا میں وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی 99 رحمت اس کے ساتھ بھی ہوں. یہ 99 رحمت خاص ہے مومن بندوں کے لیے, کیونکہ قیامت کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کی رحمت صرف کن کے ساتھ ہوگی؟ مومن بندوں کے ساتھ ہوگی. تو اس بات کو ذہن میں رکھنے کے لیے ہمیشہ ہمیں رحمان اور رحیم جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے, تو یہ بھی تصور ہمیں بیٹھانا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ٹھہریں. دنیا میں تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہی ہے کیونکہ دنیا میں ساری مخلوقات کے ساتھ اس کی رحمت ہے, لیکن خاص قیامت کے دن ہم اس کی رحمت کے اپنے آپ کو حقدار بنائیں اس کی رحمت کا. اور اس کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے, تو اللہ کی 99 رحمت کل قیامت کے دن ہمارا استقبال کرے گی, ہمارا سواگت کرے گی, اور اللہ تعالیٰ کی یہ 99 رحمت ہمارے لیے کل کی جو ہے ہوگی. اسی کو ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے, وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبیل, کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کچھ قیدی لائے گئے, آپ کے پاس کچھ جو ہے قیدی آئے. فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته, تو ان قیدیوں میں سے ایک عورت یہ کچھ تلاش کر رہی تھی, کچھ ڈھونڈ رہی, قیدیوں میں سے ایک عورت کچھ ڈھونڈ رہی تھی, جب وہ کسی بچے کو پاتی قیدیوں میں سے تو اس کو پکڑ لیتی تھی, اپنے پیٹ سے اس کو چمٹا لیتی تھی اور اس کو دودھ پلانے لگتی تھی. فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترون هذه المرأة تارحة ولدها في النار, کہ کیا تم دیکھ رہے ہو اس عورت کو, یہ عورت جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اور بچے پر رحم کرنے کا جذبہ جو اللہ نے اس کے اندر پیدا کیا ہے, اس جذبے کی وجہ سے اپنے بچے کو وہ تلاش کر رہی ہے اور ہر بچے کو اٹھا لیتی ہے اس کے لیے, کیا تم سمجھتے ہو اس بات کو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ اگر آگ جلتی ہو اور اس کو اس میں آگ میں ڈال دے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ عورت جس کے اندر رحم کا ایک حصہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جو رحم کے 100 درجے ہیں اس میں سے ایک درجہ, وہ بھی درجہ سارے لوگوں میں تقسیم ہے, اس میں سے اس کو ملا ہوا ہے, اور اس رحمت کے جذبے کی وجہ سے ایک عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی. تو صحابہ نے کہا لا واللہ وہی تقدیر اللہ تطرحو, کہ اگر اس کے بس میں ہے کہ بچہ نہ جائے آگ میں تو کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اس عورت کے اپنے بچے پر جو رحم ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. اب اس سے آپ سمجھ جائیے کہ جب ایک عورت دنیا میں اپنے بچے کو جو معمولی رحم کا جذبہ اس کے پاس ہے اس کی وجہ سے آگ میں نہیں پھینک سکتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس رحمت کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی بندہ آگ میں جائے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیا سلسلہ رکھا ہے؟ رسولوں کا سلسلہ رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ ہوتا کہ نہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو سب کو آگ میں ڈالنا چاہتا ہے, اس کی رحمت کے یہ مزے جو ہے درجے نہ ہوتے, تو کیا ہوتا؟ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں جذبہ رکھ دیا, اور انسانوں کو چھوڑ دیا گیا ہوتا ایسے ہی کہ ہر انسان جو اس کے پاس نیکی کا جذبہ ہے, اگر وہ اپنا اختیار کر کے نیکی کرتا ہے تو ٹھیک ہے, برائی کرتا ہے تو ٹھیک ہے, برائی کرے گا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ یہی چھوڑ دیا ہوتا. لیکن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رسولوں کا سلسلہ رکھا, تاکہ یہ انسان جن کو مکلف بنایا گیا ہے, یہی لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے جن کو مکلف بنایا گیا ہے, انسان اور جن, تو کہا انسانوں اور جنوں کے درمیان رسول بنا کر کے لوگوں کو بھیجا تاکہ ان کو جہنم کی اس آگ سے جنت کی طرف لے کر کے آئیں, اور ان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہے, اسی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ لوگ برے کام کر کے جہنم کی طرف نہ جائیں بلکہ اچھے کام کر کے جنت کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ کی اس رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت میں نے کہا دنیا میں سب کے ساتھ ضرور ہے, لیکن آخرت میں صرف کس کے ساتھ ہے؟ مومنین کے ساتھ ہے. اسی لیے مومنین کا معاملہ الگ اور کفار مشرکین کا معاملہ قیامت کے دن الگ ہو جائے. کفار مشرکین کو جن کو آگ میں ڈال دیا جائے گا ان کا معاملہ ایسا کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اب ان کے ساتھ نہیں. ایک مومن کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ جہاں ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائیں گے تب جا کر کے ہم جہنم کی آگ سے بچ پائیں گے, وہیں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جس طرح سے اپنے لیے چیز کو پسند کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے بھی پسند کریں, ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ ان کو بھی ہم جہنم کی آگ سے جنت کی نعمت ان کو بھی ہم لے کر کے آئیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس طرح سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو ویسے ہی دوسروں کے بارے میں بھی یہ فکر کرو. بعض مرتبہ لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے قرآن کی اس آیت سے. قرآن میں ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا يضركم من ضل اذا اهتديتم, کہ جب تم ہدایت پر رہو گے تو جو گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ ہم اگر ہدایت پر ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے, سب لوگ گمراہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ہدایت میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لانے کی فکر کریں, کوشش کریں, یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن آپ کے فکر اور کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں آتا ہے تو پھر آپ کو وہ چیز نقصان نہیں پہنچائے. لیکن آپ کو یہ فکر تو کرنا ہے, سوچنا تو ہے آپ کو ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مومنین کے ساتھ قیامت کے دن خاص ہے, اور دنیا میں ہر ایک کے ساتھ یہ عام ہے. یہ رحمان اور رحیم کے ساتھ دونوں جو ہے ناموں میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت پائی جاتی ہے, اور یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے. ہم کو ہمیشہ کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اس کے لیے ہمیں ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے. یہ چند باتیں تھیں ان دونوں ناموں کے تعلق سے, اور چونکہ وقت اب ہو گیا ہے اور وقت زیادہ بھی ہو رہا ہے اس لیے میں اس وقت اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ایک 3-4 منٹ میں اگر چاہیں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں. میں اسی پر آج کا درس ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر انہی دونوں ناموں کے ساتھ تھوڑی سی جو بات رہ گئی ہے اسی سے سلسلہ آگے جوڑتے ہوئے آگے الحی القیوم انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ ہفتے آپ کے سامنے بات آئے گی. جی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں.
سوال اکثر آتا ہے رحم کے تعلق سے, اللہ اگر رحیم ہے کرنے والا ہے تو آگ میں نہیں ڈالے گا, ڈالنا چاہتا ہے تو اکثر غیروں کی طرف سے یہی بات ہوتی ہے طرف سے کہ تو یہ کہتے ہو کہ وہ اتنا رحیم و کریم ہے تو وہ کیوں ڈالے گا؟
وہ رحمت صرف دنیا کے ساتھ ہی ہے. یہ رحمت کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے ساتھ. اسی لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پر رحم فرماتا ہے، یہاں تک کہ کفار مشرکین پر بھی رحم فرماتا ہے، اور کوئی بھی بیمار ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہے، شفا دینے والا وہی ہے، اور کوئی بھی پریشانی مصیبت میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے، اس کے اوپر رحم فرماتا ہے اگرچہ کہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ رحمت دنیا کے ساتھ ہے، آخرت میں اس کی رحمت جیسا کہ اسی حدیث میں آیا ہوا ہے مومنین کے ساتھ خاص، اس کے خاص بندوں کے لیے. اسی لیے آخرت کا معاملہ الگ ہو جا رہا ہے. تو اپنے مشرک بندوں پر اللہ تعالیٰ آخرت میں رحم نہیں فرمائے گا.
لیکن آخرت میں بھی مسلمانوں کو بھی جہنم میں جانا ہوگا، مومنین کو بھی جہنم.
جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. کہتے ہیں وہ ساتھ نافرمان، اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہیں، اور نافرمانی اس حد تک ہے کہ اس کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے اس سزا کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا، تو اس حد تک اس کو جانا پڑے گا، بس اسی حد تک اس کے لیے ہے جو جس حد تک اس کے لیے جانا ضروری ہے، ورنہ مکمل طریقے سے ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق نہیں ٹھہرایا ہے تبھی جا کر کے یہ چیز ہوگی، ورنہ ایسے بھی بہت سے گناہگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رحم فرما کر کے جنت میں داخل کر دے گا، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، سب کچھ چھوڑ دے گا. لیکن ایسے گناہگار بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں ٹھہرے. کیوں نہیں ٹھہرے؟ وہ گناہ میں کچھ اس طریقے سے ملوث رہے اور اتنے زیادہ ملوث رہے کہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی، یا اس کے ساتھ کچھ نیکیاں اتنی کر کے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے راضی ہو جائے ہم پر، اللہ تعالیٰ کو اپنے سے راضی نہیں کر پایا. تو اگر کسی کو جہنم میں جانا ہے مومنین میں سے تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن سے اللہ راضی نہیں. جی تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جن سے اللہ راضی ہے ان کو تو جہنم کی آگ بالکل ہی نہیں لگی، لیکن اللہ کے مومن بندے ضرور ہیں لیکن انہوں نے اللہ کو اپنے سے راضی نہیں کیا. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہمیشہ کے لیے رہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، اسی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو دیر تک جہنم میں نہیں رکھا جائے گا. ایمان کے ساتھ اللہ کی رحمت ضرور آئے گی اور اسی رحمت کی وجہ سے اس کو پھر سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس میں بہت لمبی حدیثیں ہیں بعض، اور سب سے آخری آدمی جس کو جنت سے نکالا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا سب سے آخری آدمی، وہ کتنا جو ہے وہ صرف پہلے خواہش صرف یہ رہی کہ مجھے اس سے باہر کر دیا جائے، بس اتنا ہی. اس کے بعد باہر کر دیا جائے گا تو پھر خواہش کرے گا کہ ابھی اس کی گرمی آتی رہتی ہے، مجھے تھوڑا سی جنت کے قریب کر دیا جائے، جنت سے قریب کیا جائے گا تو آخر میں اس جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہ اس میں وہ لمبی حدیث، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس میں جو بھی ایمان والے بندے ہیں اس میں نہیں چھوڑے گا، ان کو اس میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، ان کے لیے جنت ہے. کیونکہ یہ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں جیسے آپ نے کہا، یعنی اس میں یہ سوال بھی آتا ہے اسی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کفار کافر اور مشرک بندوں پر بھی اگر قیامت کے دن رحم فرما لے تو کیا ہے اس کی رحمت؟ کیوں خامخواہ ان کو جو ہے آگ میں ڈالے گا؟ تو بہت سے لوگ اس طرح کا سوال بھی کرتے ہیں. نہیں، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ عدل بھی ہے، اس رحمت کے ساتھ کیا ہے؟ عدل بھی ہے، اس کی عدل کا تقاضا ہے. پھر فرق کیا رہا؟ ایک آدمی جو مومن رہا اور دنیا میں اتنی ساری پریشانیاں اٹھایا اس نے مومن ہونے کی وجہ سے، ہر مومن کو دنیا میں پریشانیاں اٹھانی پڑتی کیونکہ اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں. کفار مشرک کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی، اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. تو اپنی خواہشات پہ اتنا قابو رکھ کر کے، اتنا وہ کر کے اس نے اتنی پریشانیاں اٹھا کر کے زندگی بسر کی ہے اس میں، اور جب اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا کل قیامت کے دن، تو کہ کیا ان پر ظلم نہیں ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ جیسے رحم کرتا ہے ویسے عدل بھی ہے اس کے پاس, یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ دونوں میں فرق کریں. یہی حال یہ مومن بندوں میں بھی ہے کہ مومن بندوں میں سے ہر ایک پر رحم فرمائے گا, لیکن مومن بندوں میں دو کیٹیگری ہے. کچھ ایسے مومن بندے ہیں جو اللہ کی فرما برداری میں رہے, کبھی غلطی ہوئی تو اس سے معافی مانگی, توبہ استغفار میں رہے. کچھ ایسے ہیں جو اپنی گمراہیوں میں نافرمانیوں میں لگے رہے. تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے, تو عدل کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے. تو یہ تھوڑے دنوں کے لیے ان کو جہنم میں ڈال کر کے پھر ان کو لایا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل کا تقاضا ہے, رحمت کے ساتھ ساتھ عدل بھی ہے. بس کرے.